الكافر عن حال العرب. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ظلوا على أدبارهم نفورا. الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي لا صل وسلم دائما ابدا صاحبك من زادت به الرسل وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الاموال المتصلين. قریب میں انسان نے کچھ پوشیدہ قوتیں رکھی ہیں, کچھ مخفی خزانے سے عطا فرمائے ہیں جن کو یہ تین طرح سے استعمال کرتا ہے. کسی بلد کسی قاعدے کے ذریعے مظاہرہ کر کے قوت متخیلہ کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے کی مشق حاصل کرتا ہے اور اس ارتقاء توجہ سے مختلف ایسے امور جان دیتا ہے جو مہیا اور مقبول ہوتے ہیں اور اپنے بڑے عجیب نظر ہوتے ہیں. سے لے کر چلی پیسی تک اور یوگا سے لے کر مسمریزم تک کے اقسام اس زمن میں. دوسرا استعمال اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان برائی میں پڑھ کر ابلیس کے ساتھ اپنا ربط شیاطین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر دیتا ہے. تو چونکہ اس میں استعداد کار ہوتی ہے یعنی طور پر کچھ مخفی قوت میں سے بھی کی گئی ہے ان پر جب شیطانی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو یہ خود مجسم شیطان بن جاتا ہے اور دنیا میں شیطان کے نمائندے کے طور پر کام کرتا ہے. پھر اس سے بعض مہیر حقوق چیزیں صادر ہوتی ہیں جو از اس میں کہانت جاگرک ہونا وغیرہ یا جنہیں اصطلاح صرف علوم کہا جاتا ہے. ایسے لوگ نہ صرف کافر ہوتے ہیں بلکہ بدکار بھی ہوتے ہیں. اور دوسری طرح کے لوگ جو رشتوں سے بعض عجائبات پر امور حاصل کرتے ہیں وہ کافر بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے ایسے کافر بھی کر سکتا ہے بدکار بھی کر سکتا ہے. وہ محض مشق اصل مسئلہ میں نے شروع کی عرض کیا تھا حکومتوں کا یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی نبی اور رسول مبعوث ہوتا ہے تو آدمی مکلف ہوتا ہے اس پر اتحاد جہاں تک اس کی نبوت کا دائرہ کار ہو, اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ساری انسانیت کے لیے ہوئے اور ہمیشہ کے لیے ہوئے, تو دنیا کے جس گوشے جہاں میں کوئی آدمی بستا اس تک جب خبر پہنچی آپ کی بےعزت کی تو اس کا ایمان لانا فرض ہے اور ضروری ہے اس کے لیے وہ مقرر کر سکتا. جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو ادھر وقت کی قوتوں کا یا دل کی طاقتوں کا یا روح کی طاقت کا یا روح کے مرکز کا تعلق قائم ہو جاتا ہے پورے نبوت سے, اور پھر نور نبوت کے تو ہے انسانی قلب میں وہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کن شہادات نبوی کو سمجھ سکے. جس طرح نبی کو نبوت ملنے سے یہ استعداد حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سن بھی سکے اور سمجھ بھی سکے. آپ مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں وہ میرے بھائی شروع ہو جاتا ہے تو مختلف حالات میں ارشاد فرمائے گئے ہیں جن میں قدر مشترک یہ ہے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر بوجھ پڑتا تھا تجلیات اور مہارات کا کہ آپ کا وجود مبارک اسی طور پر بہت وزنی ہو جاتا تھا, حتیٰ کہ اگر حضور ساندنی پر سوار ہوتے اور حضور وہی شروع ہو جاتا تو ساندنی بیٹھ جایا کرتی تھی, بول اٹھا کر کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک ساتھی عرض کرتا ہے کہ حضور آرام پر مار لیتے اور آپ کا سر مبارک میری رام پر نزول دل کی کیفیت ساری ہو گئی تو سر اقدس کا بوجھ اتنا تھا وہ کا دل کہ میں سمجھتا تھا میری رات کی ہڈی ٹوٹ جائے. وہ جب تجلیات باری کا اور مارا کا تلا باری کے ساتھ حضور ہوتا تو وہ اسی طور پر وجود اظہر کے وزن کو بڑھا دیتا. دوسرے یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر غنودگی کی قسم کی یا نیم مدہوشی کی قسم کی یا نیم کی قسم کی حالت تاری اور خود حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی کو اس طرح سے سنتا تھا جیسے قافلے کی جرس جیسے گھنٹی بجتی جاری ہوتی ہے, یہ اس طرح کے مختلف آواز. تو ان سب حالتوں میں اب ظاہر ہے کلانے والے اس طرح نہیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, اس کی نہ کوئی جیل ہے نہ اس کی کوئی صدا ہے نہ اس کے بعد معین ہے, وہ تو کسی لوک اسپیکر سے تو نہیں آئے گی, وہ تو سمجھنے والا ہے. جس طرح کہ آپ کے ہاں مختلف اداروں میں خفیہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں آپ کوڈ وارڈ کہتے ہیں, تو بولنے والا کوڈ بول رہا ہوتا ہے اور سمجھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے, دوسرا نہیں جا سکتا. اسی طرح ان گنجیوں کا کرنا تو آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر تم سن پاؤ تو تمہیں صرف گھنٹی کی آواز سنائی گی, اگر سن پاؤ تو جو ممکن نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو تو تم یوں سنو گے کہ ایسی کوئی گھنٹی بج گئی, لیکن حضور نے سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آیات مبارکہ سنتے تھے
اور انہیں کو سمجھتے تھے, یہی اذکار ہوتی تھی اور یہی ارشاد فرماتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ کے نبی, آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے, میں اور آپ نبی اور رسول. آپ نے دیکھی ہوگی پہلے جو ٹیلی گرافی ہوتی تھی وہ ایک کار کا بابو یہاں کا پانی میں بیٹھا چکے 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 کر رہا ہے, دوسرا سینکڑوں میل دور بیٹھا اس کے ٹک کو سن کر الفاظ لکھتا جا رہا ہے. اب میرے اور آپ کے لیے وہ میں فکر کی, لیکن ان میں بہنی ہی الفاظ کا تبادلہ ہو رہا. آپ شارٹ ہیڈ والے کو دیکھیں ایک شخص بول رہا ہے اور وہ آڑی ترچھی لکیریں بناتا جا رہا ہے. آپ کو سارا سفر دیکھیں اس پر سوائے آڑی ترچھی لکیروں کے کچھ نہیں ہوگا, لیکن جو شارٹ ہینڈ جانتا ہے وہ جیسے سفر کو دیکھے گا تو وہ پوری عبارت پڑھنے لگے. یہی حال ہوتا ہے پورے نبوت کا کہ دوسرے آدمی کی گرفت سے وہ کیفیت والا تر ہوتی ہے جبکہ نبی اس کو حسی طور پر بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے اور سمجھ بھی رہا ہوتا ہے. جس طرح نبوت ملنے سے نبی میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کلام باری کو سنے سمجھے اور دوسروں تک پہنچائے, اسی طرح نبی کی ذات پر ایمان لانے سے مومن میں ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے جو ارشادات نبوی کو سمجھنے میں مددگار ہوتی ہے. اور اگر ایمان نصیب نہ ہو یہ نعمت نصیب نہیں. یہی وجہ ہے کہ کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض کرتے ہیں. ایک ایسا وجود اقدس جسے اللہ نے مرقع خوبی و حسن تخلیق فرمایا, جس کا وجود جس وجود کا ہونا ہی کافروں کے لیے بھی باعث رحمت ہے, اور دنیا میں جو غذا جو زندگی جو حیات اور جو ٹھکانہ انہیں نصیب ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اسی وجود حقیقت سے تو پھیل ہے ہمارا سرنال اللہ رحمت عالمین عالمین میں کافر بھی شامل ہے. تو بجائے اس کے مرحوم احسان ہونے کے اس پر معترض کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے کمالات کو وہ نہیں دیکھتے. ایک دفعہ غالباً درد میں کالج میں ایک پروفیسر صاحب نے یہ بات پوچھی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کرے اور اللہ کی رحمت سے محروم رہے, یہ دو باتیں ممکن ہیں. تو پھر ابو طالب جو آپ کے چچا بھی تھے اور جنہوں نے آپ کی خدمت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی, ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انہیں ایمان نصیب کا وقت کیا ہے. میں نے اس کی آپ تھوڑا سا بھول رہے ہیں, ابو طالب نے اللہ کے رسول کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے لیے ساری محنت کی تھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال سے باخبر ہوتا تو یقیناً ایمان لاتا. یا تم ہی کہو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بھتیجے نہ ہوتے کسی دوسرے خاندان سے ہوتے دعوی نبوت کرتے اور اس کے بدلے اظہار اٹھانا پڑتی تو کیا ابو طالب مدد کو پڑتا؟ کہنے لگا ایسی تو کوئی بات نظر نہیں آتی, کیونکہ وہ نبی کو نبی مانتا نہیں تو نبی کی مدد کو یا نبی کی خدمت کو کیوں پڑے گا. تو میں نے کہا پھر تم یوں کہو کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی حمایت کی اللہ کے رسول کی نہیں, اور ایمان مشروط ہے اللہ کے رسول کی خدمت کے ساتھ. تو جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کمالات و عظمت نبوی کو سمجھے, ارشادات نبوی کو سمجھے اور اسے ان کی عظمت کا اپنی حیثیت کے مطابق اندازہ ہو. اگر یہ نصیب نہ ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بھی اعتراض نہیں ہو. تو یہاں اسی بات کی تائید فرماتا ہے اللہ کا قرآن, فرمایا کتنی ایسی حقیقتیں ہیں جن کی تمہیں سمجھ نہیں, تمہاری سماج تمہاری تسارت ان تک نہیں پہنچتی. مثلا یہی دیکھ لو, تسبح له السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کر، ساری زمین اور اس کا ہر ہر ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وَمَنْ فِيهِمْ، اور جو کوئی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سارے کرتے ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، چشمے ہیں، سبزی ہے، پودے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے ہیں، پتنگے ہیں، کتنی مخلوق ہیں، اسی طرح آسمانوں میں کتنی مخلوق ہے کوئی شمار نہیں کر سکتا. میں کیا زمین پر پستے ہوئے تمہیں یہ سنائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے؟ تو تمہارے نہ دیکھنے سے یہ تصویر کہنا چھوڑ تو نہیں دیتے، یہ تو کہتے ہیں کرتے ہیں. تمہارا امن سے دیکھو بے ہم کے وہ شے جس کو رب نے وجود بخشا ہے وہ شے اللہ کی تسبیح ہے. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن قصور اس طرف ہے کہ تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، تمہیں سنائی نہیں دیتا، تم نہیں سمجھ پاتے. جب نور نبوت دل میں گھر آتا ہے، انسان کی مفتی قوتوں کو نور نبوت سے جلال ملتی ہے، تو پھر یہ اس جگہ جا کھڑا ہوتا ہے جہاں صحابہ کرام سے ملتا ہے. رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو جس روٹی سے ہم نوازے پا رہے ہوتے تھے اس کی تسبیحات بھی ہم سن رہے ہوتے تھے. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکے کے ان درختوں اور پتروں کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے بھی میں جب گزرتا تھا تو مجھ پر سلام کہتے ہیں. اب جو نہیں سنتا وہ تو کہتا ہے جی بات ہے، یہ کہتا ہے درخت بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے زمین بات کرتی ہے، پتھر میں تو نہیں کہتا، یہ تو ان کا خالق کہتا ہے جس نے مجھے اور تجھے بولنے کی قوت دی ہے. وہ فرماتا ہے صرف تو ہی بات نہیں کرتا، میں نے یہ زبان زمین کے ایک ایک ذرے کو دی ہے، ایک ایک تنکے کو دی ہے، ایک ایک بوٹے کو دی ہے، ایک ایک پھول کی پتی کو دی ہے، ڈالی ڈالی پتا پتا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے بھول ہی نہ جانے باپ کو سارا. اگر تو اس علم سے معروم رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کائنات بصیر نے اس کا ذکر چھوڑ دیا. پھر فرمایا ہر چیز کی زندگی میرا ذکر ہے، جس چیز سے جس عام ذکر چھوٹ جاتا ہے وہ فنا ہو. جتنی مخلوق غیر مقلف ہے جس پر تکلیف شرعی نہیں ہے ان کی حیات کا مدار ذکر الہی پر ہے، جب وہ ذکر چھوڑ دیتے ہیں پہاڑ ذکر چھوڑ دے تو اس کا کشمکش بن جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، دریا ذکر چھوڑ دے خشک ہو جاتا ہے، جانور سے ذکر چھوٹ جائے مر جاتا ہے، درندے چین کھاتے ہیں شکاری کھا جاتے ہیں، اور شکار کرنے والے سے ذکر چھوٹ جائے تو خود شکار ہو جائے. یعنی کوئی شے سوائے مکلف مخلوق کے کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا وجود نہ رہے. ان من شے الا یسبح بحمدہ، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے تسبیح بیان کرتا ہے وہ شے ہے، اور جو ذکر نہیں کرتی وہ شے ہے ہی نہیں. مستثنیات ہے تخلیق کے بارے میں، یہ ایک بڑا عجیب ہے کارگر حیات میں، ایک عجیب نقطہ ہے. اللہ نے ساری تخلیق میں اس قسم
نہ رکھے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ظاہر ہوتا رہے, اللہ اس کے خلاف کرنے پر بھی قادر ہے. خدا کی تخلیق یا صنعتی امور میں خدا اس طرح کرنے پر مجبور نہیں ہے. جیسے انسان سے انسان کو پیدا فرمایا, لیکن پہلا انسان جو تھا اسے اپنے دستے قدرت سے بنا دیا. ہمیشہ عورت سے نسل چلتی ہے, لیکن پہلی عورت مرد کے وجود سے پیدا فرمائی, یہ استثمار. مرد اور عورت دونوں سے نسل چلتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مرد کے بغیر, باپ کے بغیر صرف عورت سے پیدا کر دیا. یہ قانون ہے مرد عورت سے پیدا ہونا بچے کا, اور قدرت ہے صرف عورت سے پیدا کر دینا, یہ استثناء. اسی طرح آپ کو ہر معاملے میں استثناء ملے گا. مثلاً نر اور مادہ سے نسل چلتی ہے, لیکن خچر کا نہ نر بچہ دیتا ہے نہ مادہ بچہ دیتی ہے, اور ان کی نسل باقی. اسی طرح ہر چار گھر کا خوراک کھاتے وقت نچلا جبڑا حرکت کرتا ہے, اوپر والا فٹ ہوتا ہے. مگر مچھ کا اوپر کا حرکت کرتا ہے, نچلا فٹ ہوتا ہے. اس پر کہاں آیا ہر شے کے اندر دو پھیپڑے ہوتے ہیں, سانپ کا ایک ہوتا ہے. ہر چیز ہاتھوں پاؤں پہ چلتی ہے, سانپ پسلیوں پہ چلتا ہے. بالکل علاقہ ہے اس پر کہاں. کسی جانور کے ناک میں پانی ڈال کر وہ مرنے لگے گا. ہاتھی پہلے ناک میں بھرتا ہے پھر پیتا. اس طرح آپ چلتے جائیں تو میں نے ایک دفعہ بہت سی چیزیں جمع کی تھیں. ہر شخص ہر جانور زندہ ہوتا ہے تو وہ انڈے دیتا ہے, بچے ہوتے ہیں, کتنا سے کرتا ہوتا ہے. وہ گھونسلہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے, مختلف سرے نکالتا ہے, ایسا سوز ہوتا ہے اس کے ان سروں میں کہ اس گھونسلے کو آگ لگ جاتی ہے, وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے. اس رات پہ جب کوئی بارش کا کترا ٹپکتا ہے تو اس میں انڈا بن جاتا ہے. سورج کی گرمی سے اس میں سے پھر کوکنٹ کا بچہ نکلتا ہے. یہ استثناء ہے کہ زندہ سے نسل چلتی ہے, وہ مر کر بچہ دیتا ہے. اسی طرح ہر جانور نر اور مادہ جفتی کرتے ہیں, نسل چلتی ہے, لیکن مور جفتی نہیں کرتا. آپ نے دیکھا وہ بچے مور کے پروں کو قرآن کریم میں سجایا کرتے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ جفتی نہیں کرتا. وہ جب مستی میں آتا ناچ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے, وہ مادہ پی لیتی ہے, وہ اندھیرے پی لیتی ہے. یہ استثناء ہے. بات الذکر میں بھی محققین نے مستثنیات کے باب کو شامل کیا ہے, اور فرمایا دو جانور مستثنا ہے, ایک خنزیر اور ایک گدا. یہ ذکر نہیں کرتے ذکر. یہ آئے کلمہ ہے نا, ایک من شئی الا یسبح بحمدہ. کوئی وجود ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو سوائے مکلف کے. مکلف کو تو ایک مدت تک مہلت نہیں دی گئی, وہاں تک چاہے ذکر کرے چاہے ذکر نہ کرے اس کا حساب ہوگا. جو مخلوق مکلف نہیں ہے ان کا حساب یہی ہے کہ جیسے ان کے ذکر چھوٹا فنا ہو گئے. تو محققین فرماتے ہیں کہ اس میں دو جانوروں کو استثناء, ایک گدھے کو اور ایک خنزیر کو. تو ارشاد ہوتا ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. بلاکلا تک کہوں نہ تسبی اہم, لیکن ہے عام انسان کو اعتبار نیت کے تو اسے نہیں سمجھتا. انہ کاما حلیما غفورا, وہ کتنا بردبار ہے تو پھر تمہاری کوتاہیوں کو برداشت کر. اور کتنا قریب ہے کہ اگر ساری کوتاہیاں کرنے کے بعد پلٹ کر دروازے پر آ جاؤ تو بغیر کام معاف نہ ہو. کالا حلیمن غفورا, اس کا علم یہ ہے کہ تم مسلسل تم اس زمین پر ظلم کرتے ہو جس کا ذرہ ذرہ اس کا ذکر کر رہا ہے. تم اس فرش پر اس کی نافرمانی کرتے ہو جس فرش کا ہر ذرہ اس کی پاکی بیان کر رہا ہے. تم اس چھت کے نیچے اس کی نافرمانی کرتے ہو جس چھت کا ہر تن کا اس کی تصدیق کر رہا ہے. لیکن کتنا تحمل ہے اس کا کہ وہ پھر گھر گزر کرتا ہے. اور کتنا کریم ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب تم کہہ رہے ہو کہ خدایا میں نے ظلم کیا ہے, میں نے زیادتی کی ہے, تو سارا نام ہے اعمال تمہارا کا خانہ حلیم ہوگا, کتنا بوجھ اور کتنا کریم ہے, کتنا معاف کر رہا. تو یہ وہ دولت ہے, وہ علم ہے, وہ نور ہے, جس کے متعلق شروع میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو ان مخفی قوتوں میں دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ساری باتیں جو عام آدمی سن نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, جس کا دل منقل ہو جائے اللہ قوت مشاہدہ دے دے, تو پھر وہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی, سمجھتا بھی ہے, لیکن یہ نور نبوت سے حاصل ہوتا ہے. اس سے ابھی آج پھر اسی کی مہیت ہے, پناہ رہتا کرنا کل قرآن میرے ابھی جب تو قرآن پڑھتا ہے تو جو لوگ آخرت سے آخرت کے ساتھ ایمان لانے سے, تیری ذات کے ساتھ ایمان لانے سے, اللہ کے ساتھ ایمان لانے سے معروم ہے, جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا, تیرے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے, نہ انہیں تیری زبان کی شیرینی محسوس ہوتی ہے, نہ تیرا انداز بیان متاثر کرتا ہے, نہ قرآن کے دلائل متاثر کرتے ہیں, نہ قرآن کے انوارات متاثر کرتے ہیں. کیوں؟ وہ قوت جس میں اس سب کوچک میں کی استعداد تھی اس کو نور نبوت سے دلا وہی قوت جو سمجھنے اور چکنے اور سننے کے لیے تھی بجائے خود وہی لے کے جاتا. اب آپ دیکھیں کوئی شخص جو کچھ کھاتا ہے, آپ آم کھائیں یا مرچ کھائیں, اس کا ذائقہ صرف زبان پر نہ ہو, زبان پر کوئی ایسی دوائی لگا دے جو اسے جلد لمحوں کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے بے حس کر دے, تو آپ آم کھائیں یا بھوسا کھائیں برابر ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مرچیں کھائیں یا چینی کھائیں, اگر زبان بے حس ہو جائے تو چینی میں اور مرچوں میں کوئی فرق نہیں, پیٹ میں صرف اثر مرتب ہوتا ہے, ذائقہ محسوس نہیں ہوتا, ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ الگ سے اوپر ہوتا ہے. اب اگر کسی کا یہ حصہ ہی بھی حصہ ہو جائے تو آپ اسے اچھی سے اچھی مزیدار جگہ دیتے رہے تو وہ کہیں گے یار پیٹ بھر لیا اور کیا, تم نے یہ مٹی تھی مجھے کھانے کو دی. بالکل یہی حال ارشادات نبوی اور آیات الہیہ کا ہوتا ہے, جب یہ دل بھی حص ہو جائے اور اس کی حص بیدار ہوتی ہے تو علم بڑھتی سبیل قلب سے, جب ایمان نصیب ہو تو اس میں زندگی آ جاتی ہے, وہ زندگی اس کو لذت آشنا کرتی ہے نبی کے کلام سے, اس وہ زندگی اس میں وہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ آیا کے کرائے سے اسے لذت محسوس ہو, ذکر الہی سے لذت محسوس ہو, نیک کام سے, نیک بات سے, نیک خیال سے یہ لذت حاصل کرے. اور یہ بھول نہ جائے کہ نبی کے بغیر کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا, خطا ہو سکتی ہے, انسان فرشتہ نہیں بن جاتا, گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہ لذت نہیں دیتا, کڑوا لگتا. جب دل زندہ ہو جائے تو تقاضائے بشریت, اگر آدمی گناہ کر بیٹھے تو وہ گناہ اسے لذت نہیں دیتا, پریشان کر دیتا, فوراً توبہ کرتا ہے. یہی دلیل دی ہے قرآن حکیم نے, لب یسر روح والا ماری, خطا کر بیٹھے تو خطا کو غذا اور پیشانی بنا لیتا, لیکن دل مر جائے تو نیکی پھیکی پھیکی لگتی ہے اور گناہ لذیذ لگتے ہیں, اثر الٹ جاتا ہے. جب تک اس میں نور ایمان نہ آئے, اس کا دیکھنا سننا چلنا یہ سب الٹ جاتا ہے, اسے گناہ میں لذت ملتی ہے, لذت ملتی ہے اور نیکی اسے پیکی پیکی لگتی ہے, نیک لوگوں کو دیکھ کر یہ ہنستا ہے کہ یہ کتنے بے وقوف ہے, کیا لیتے ہیں بات کرنا, یہ کیوں اچھ بیٹھ رہے ہیں, یہ کس چیز نے پاگل کر دیا کہ یہ دیوانہ وار کا پتا کہ جو بھاگ رہے ہیں پاگل ہے یہاں کیا ملتا یہ چکر کاٹنے سے یہ دھوکے بھاگنے سے کیا ہوگا ایک مکان بچانے میں کھڑا ہے بے شمار انسان بھاگ رہے ہیں کیا حاصل یہ کیا کہتے ہیں مرتے کی لکڑی ہے رونے رہتا ہے اللہ کا ایک بندہ تھا دنیا سے سورج گیا اب اس پر مکان ہو تو کیا پاگل نہ ہو تو کیا لیتی ہے لوگ میں نے مکہ مکرمہ میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں ہزاروں روپئے خرچ کر کے یہاں کیا لے کے آتے ہیں کیا کرا رہے ہیں کیوں کسی والا وقت وہ ایسا کیوں کہتے ہیں جبکہ آپ کا ایک دیہاتی جنگلی صحرائی بادیا نشین ریوڑ چرانے والا جنگل میں رہنے والا طلبتا ہے کہ خدایا مجھے اپنے حرم لے جائے اور وہاں بیٹھا ہوا شخص کیوں کہتا ہے یہ پاگل ہے یہ اس لیے طلبتا ہے کہ اس کے دل میں تھوڑی سی زندگی کی حرارت ہے وہ ایمان کی ضرورت ہے اور اسے وہ سب کچھ جسے پھیکا لگتا ہے وہ خواہ وہاں بیٹھا ہے اس کے دل میں زندگی کی رمک نہیں ہے اسے لذت اس میں سے پیش نہیں ہے وہ اپنے محسوسات بیان کر رہا ہے یہ اپنے محسوسات بیان کر رہا ہے یہی بات میں نے صبح آپ سے عرض کی تھی کہ انسان کو اللہ نے مختی قوت و وقت لانا دیا اب وہ ٹیلی کیس بن جائے اس کی مرضی مسلم کے لگا دے اس کی مرضی مداری مرتوں کا باغ بن جائے اس کی مرضی ابلیس کے ساتھ رابطہ پیدا کر کے سبلی علوم کا مارک بن جائے اس کی مرضی اصل مطلب ان قوتوں کا یہ ہے کہ سمیم قلب کے ساتھ نبی پر ایمان لائے اور پورے ایمان سے اپنے دل کو زندہ کرے پھر اس پر مزید ترقی یہ ہے کہ ان برکات کو تلاش کرے جو صحبت نبی سے نصیب یعنی ایمان لا کر زندگی تو پیدا ہو گئی لیکن حقیقی قوت تب نصیب زندہ ہونا اور بات ہے اور صحت مند اور جوان اور کاروبار ہونا اور بات ہے ہم سب زندہ ہیں لیکن ہم نے کوئی بھی پہلوان تو نہیں کوئی بھی اخباری میں اترنے کی ضرورت تو نہیں کرے زندہ ہونا ایک درجہ ہے صحت مند ہونا دوسرا درجہ ہے اور پہلوان ہونا تیسرا درجہ ہے اسی طرح ایمان لانا ایک درجہ ہے اور برکاتیں سب ہم کو حاصل کرنا پورا میدان حیات سب پہلوان بننا وہ فیوزات وہ برکات جو صحبت نبوی میں نصیب ہوئے پھر آپ کے صحابہ کی صحبت میں بڑھے پھر ان کے شاگردوں کی صحبت میں بڑھے اور اہل اللہ نے ہم تم نے بیچا ہی کیا ہے میں تو کہوں گا یہ جو آیا کریمہ ہے نسرا اطرابی نان مسم ہم والا یہ ہے ہی اہل اللہ کیا واقعہ ان لوگوں نے سب کچھ بیچ رکھا ماں کمار یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے کتنی الگ لوگوں کا حوصلہ ہے کہ جن کے گھر جن کی قوتیں جن کی طاقتیں جن کے علوم جن کے اختیارات جن کا مال ہر چیز ایک ہی مطلب پہ صرف ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ ہے جاتی ہے اس لیے کہ وہ اس لذت سے آشنا ہوتے کیونکہ میں نشر آتی ہوں جب تک کوئی لذت آشنا ہو کو شک نہ لے وہ اس کے لیے دیوانہ اور بے قرار کیوں ہو تو یہ پہلے سوبت جب تک دل میں گر نہ آئے اس کا کوئی شمع اس کی قدر بھی پیدا نہیں ہوتی جو کچھ میں نے تم عرض کیا پاکستان آیا جن مبارکہ سے اسی کی مزید تفسیر یا توضیح یا تعریف حاصل ہوئی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں آسمان زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے ہر خان میری تصویر بیان کرتا ہے اور جو تصویر بیان نہیں کرتی شاید اس کا وجود بھی نہیں رہتا لیکن تم انہوں نہیں سمجھ سکتے تمہارے یہ کام تمہاری یہ آنکھیں تمہاری یہ دماغ اس بات کو نہیں پا سکتی اور پھر میرے نبی جب تو قرآن تلاوت کرتا ہے اس زبان سے، اگر اس زبان کے مختلف الفاظ مومن بھی سنتا ہے کافر بھی سنتا ہے، لیکن مومن کو دوسری نظر دیتے ہیں کافر پر دوسرا لازم ہوتا ہے، وہ تعریف کرتا ہے وہ تردیس کرتا ہے، وہ اس پر فدا ہوتا ہے، وہ اس کو مٹانے کے لیے بڑھتا ہے، اس لیے کہ جو استعداد میں نے اسے دی تھی مومن نے اس کو صحیح مطلب سے لگایا اور اس نے اسے کافر میں اسے کر دیا۔ فرمایا جب آدمی اس قوت باطنی کو مختی کو غلط راستے پہ لگاتا ہے، مس یوز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شروع کی سزا یہ دیتے ہیں بچا اللہ قلوبہم اکنہ من یفقہون، پھر ہم ان کے دل پر ایک پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ کبھی سمجھ نہیں پاتے، گویا جو تفقہ جو ہے دین کا اور دینی معلومات کا اور دینی علوم کا، ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارشادات ماری کا، یہ تفقہ دماغ کا کام نہیں ہے، یہ کام ہی دل کا ہے، اور انسانی جو ہے مظالم ان کی سزا یہ ہوتی ہے کہ خدا دل سے اس تفقہ کی استعداد کو سلب کر دے، تو گویا دین کا اور ارشادات باری کا، ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہی کل رہتا ہے، قلب میں اور دل میں یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ارشادات نبی کی باریکیوں کو، لذتوں کو قابو کرے، سمجھ سکے، اور اگر دل نہ سمجھ سکتا ہو تو دماغ تو تعریف کر کے ختم کر دیتا ہے، دماغ کا سمجھنا کیا ہے، کسی نے اچھا شعر کہا واہ واہ کر دی اور ختم، کسی نے اچھی بات کہی واہ واہ کہہ دی اور ختم، کسی نے حضور کی حدیث بھی مبارک پڑھی دماغ میں سنے اس نے کہا واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ، اب اس کا گھر چلے، یہ شعر سننے سے جتنا اثر مرتب ہوا تھا، ایک جملہ کسی مکرم کا سننے سے جتنا اثر اتنا ہی ایک حدیث پاک سننے سے مرتب ہوا، کوئی فرق نہ پڑا، شعر سنا بابا کہہ دی، حدیث پاک سنی بابا کہہ دی، اب شاعر نے شعر میں قتل ہونے یا قتل کرنے کی ترغیب دیا تو ہم شعر کی بندش پہ بابا کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں، قتل ہونے کے لیے تو نہیں بڑھتے، اسی طرح حدیث پاک میں عمل کرنے کا حکم سنتے ہیں تو واہ واہ مولانا کمال کر کے کہہ کر گھر چلے جاتے ہیں، اس عمل کو نہیں جاتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دل نے اس بات کو نہیں سنیا، میں تاروں میں سنی ذہن میں پرکی اور جب دل پر سے یہ پردہ اٹھتا ہے اور دل میں استعداد تفقہ اور عمر کی استعداد پیدا ہوتی ہے، بات تن بنتی ہے، پھر جب دل بات سمجھتا ہے تو وہ اس پر نچھاور ہو جاتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اسی لیے آپ صاحب کرام کی مبارک زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے ایک ایک حکم کے لیے ہر نکال دیے، کوئی حکم نہیں تھا حضور میں سب سے پہلے تھا کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جہاز سارا کفر اس بات سے روکتا رہا من کہو، انہوں نے کہا یہ تو کہہ کے مر جائیں، لٹ جائیں، گزر جائیں، لیکن یہ ضرور کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنی عجیب بات کہ وہ دیوانے ہو گئے تھے، دیوانے تھے، ان کے دل نے یہ بات پا لی، ندا مصطفی نے دلوں سے حجاب ہٹا دیے، اور ہم پر اثر نہیں ہوتا، شاید کہیں ہمارے دل سے بات نہ ہوتے ہوتے ہم بات نہ ہو، ورنہ تو جب کہ لذت ملتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کرے عشق کا دیوان کچھ ہوئے، روتا ہوا دیکھوں پس دیوار کچھ ہے، پھر تو یہ دل ایسا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا معبود ہے ہی نہیں جیسا معبود اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سیرت ہو، اس نے صورت ہو، اس نے قامت ہو، اس نے عقائد ہو، اس نے بیان ہو، اس نے اخلاق ہو، کسی سبب سے آؤ تو سارا کا سارا حکم حضور کی جوتیوں میں پھٹتا.
اگر کوئی دیکھ لے تو پھر وہ وہاں سے اٹھتا ہے,
اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہتا, اٹھ سکتا, چھوڑ کر جا نہیں سکتا. لیکن تب جب دل دے
اللہ کریم ہم سب کو عزر و ہر مسلمانوں کے لیے